بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگانے کا ذکر. تعطر کے معنی خوشبو لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے اور خوب لگایا کرتے تھے. اس بنیاد پر خوشبو استعمال کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے ختنے کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, نکاح کرنا. یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں رہی ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک خوشبو لگانا, خوشبو کا استعمال کرنا پسندیدہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. آپ کے بدن مبارک سے خود خوشبو مہکتی تھی قدرتی طور پر. آپ خوشبو نہ لگائیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ بدن سے ہی خوشبو مہکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں, کہ ما شممت ریحن قط ولا مسکن ولا عمبرن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی خوشبو سے زیادہ کوئی دوسری خوشبو نہیں سونگی, نہ کوئی مشک نہ عمبر. اللہ تعالیٰ نے خلقی اعتبار سے, فطری اعتبار سے آپ کے جسم کے اندر ہی خوشبو رکھ دی تھی. بہت سی روایات اس مضمون پر دال ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو کے بجائے بہت سے صحابہ نے استعمال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ, یہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آرام فرما رہے تھے. سخت دوپہری کا ٹائم تھا. عرب کے اندر دوپہری کے ٹائم میں گرمی بہت ہوتی ہے, شدت کی گرمی ہوتی ہے, اور پسینہ بالکل عرق کی طرح ٹپکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور پسینہ آپ کے ٹپک رہا تھا, تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں لینا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے, یہ سب سے زیادہ معطر ہے, سب سے زیادہ اللہ نے اس میں خوشبو رکھی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ, عقبہ ابن فرقت. ایک عقبہ وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوا تھا, کافر. یہ صحابی ہیں, مسلمان تھے, عقبہ ابن فرقت. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوشبو عطا فرمائی تھی کہ یہ جس محفل میں چلے جاتے, جس مجلس میں چلے جاتے, تو سب لوگ کہتے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. بڑی عمدہ خوشبو ان کے جسم سے پھوٹتی تھی. انہوں نے چار شادیاں کر رکھی تھی, چار بیویاں تھیں, اور ہر بیوی ایک سے قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتی تھی. لیکن چاروں بیویوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ کیا بات ہے, عتبہ جب آتے ہیں تو ہماری خوشبو مغلوب رہتی ہے, ان کی خوشبو غالب رہتی ہے, اٹھی ہوئی رہتی ہے, اور ایسی کوئی خوشبو ہے ہی نہیں. ہم ایک سے قیمتی خوشبو منگاتی ہیں لیکن عتبہ کی خوشبو سے اچھی کوئی خوشبو نہیں رہتی, حالانکہ وہ کوئی خوشبو بظاہر استعمال بھی نہیں کرتے, سادہ سا تیل لگاتے ہیں داڑھی میں اور سر میں بس. چلو پوچھتے ہیں مل کر کیا بات ہے. تو چاروں بیویوں نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پوچھا کہ صاحب آپ کے پاس جو خوشبو ہے کون سی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو کوئی خوشبو رکھی ہوئی ہے نہیں, ایک سادہ سا آپ تیل لگاتے ہیں لیکن آپ کی خوشبو ہم سب کی خوشبو پر غالب رہتی ہے. تو انہوں نے اپنا پھر قصہ سنایا. بات دراصل یہ ہے, انہوں نے کہا کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا, ایک وقت مجھے ایک خاص قسم کی جسمانی بیماری لگ گئی تھی جو کسی سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی, تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, جلدی بیماری ہوگی غالباً, وہ یعنی کھال والی جو کھالوں میں لگ جاتی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, رسول اللہ دعا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قمیص اتارو, اوپر کا کرتا. تو کرتا آپ نے قمیص اتروایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, ہاتھ پر دم کیا اور ان کی پیٹھ پر پھیرا. حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو مجھے بڑا اچھا احساس ہوا اسی وقت میں, اور مجھے خوشبو محسوس ہوئی. اسی وقت سے میں ٹھیک بھی ہو گیا, میری وہ بیماری بھی دور ہو گئی, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ خوشبو میرے جسم سے گئی نہیں ہے, وہی خوشبو ہے جو ہر وقت مہکتی رہتی ہے. تو سرکار یہ تو خوشبو بھی ایسی تھی کہ کسی کو ہاتھ لگاتے تو زندگی بھر تک اس کے جسم کے اندر خوشبو بس جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی, یہ نعمت عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پسینے میں آپ کی خوشبو آتی تھی, جسم میں آپ کی خوشبو آتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ سے عمدہ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر خوشبو میں آپ زیادہ قیمت بھی خرچ کریں, پیسہ بھی خرچ کریں, تو وہ اسراف میں نہیں آتا. یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ آدمی اسراف کر رہا ہے, کیونکہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے, لگایا کرتے تھے, اور ایک سے ایک عمدہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. ابو یعلا وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے بھی گزر جاتے, جس کوچے سے گزر جاتے تھے, تو بات کے گزرنے والے لوگ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے گزرے ہیں. بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. ایک شعر ہے, بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے کسی گلی سے تو خوشبو سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے. اس باب کے اندر مصنف علیہ الرحمٰن نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانے کا ذکر ہے اور خوشبو کے ہدیے کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت انس ابن مالک, موسیٰ ابن انس ابن مالک سے مروی ہے, یعنی موسیٰ حضرت انس ابن مالک کے صاحبزادے ہیں. وہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت یتطیب منہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک سکہ تھا. سکہ کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں, بعد اس کا ترجمہ عطر دان سے کرتے ہیں اور اس ڈبیا کو بتلاتے ہیں جس میں خوشبو رکھی جاتی تھی. آپ کے پاس میں ایک سکہ تھا یعنی ایک ڈبیا تھی, اس میں عطر رکھا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے عطر نکال نکال کر استعمال فرماتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہاں خوشبو کا بڑا اہتمام تھا, باقاعدہ ایک ڈبا اسی کام کے لیے آپ نے رکھ رکھا تھا جس میں خوشبوئیں رہتی تھیں. سکتن یتطیب میہا. اور علماء کا ایک دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایک مرکب خوشبو ہے, سکہ ایک خوشبو ہی کا نام ہے جو کئی عطروں سے مل کر یہ خوشبو بنائی جاتی تھی, اور اس کی اور بھی تفصیل لکھی ہے. لیکن ایک عمدہ خاص قسم کی خوشبو کو بھی سکہ کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. سمامہ ابن عبداللہ سے مروی ہے, کہتے ہیں دوسری حدیث, کان انس بن مالک لا يرد الطیبا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو رد نہیں فرماتے تھے, واپس نہیں کرتے تھے, خوشبو کو واپس نہیں کرتے. کوئی ہدیے میں خوشبو دو یا خوشبو دے یا لگانے کے لیے دے تو آپ اس کو منع نہیں فرمایا کرتے تھے. مسجد وغیرہ میں محفل کے اندر بعض حضرات خوشبو دیتے ہیں لگانے کے لیے, تو آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو آپ لگائیے. دینے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی خوشبو دیں جو سب کو موافق آ جاتی ہو, سب کو پسند آ جاتی ہو. بعض مرتبہ ایسی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ نہ تو بازار میں اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور نہ سونگھنے والے کے نزدیک کو کوئی بڑھیا اور عمدہ مانی جاتی ہے. بس دیکھا عطر ہے بھائی, سنت ہے, لے لیا. ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ پیسہ بھی اس کے اندر خرچ کریں, عطر کے اندر تو اسراف میں نہیں آتا, یہ اسراف میں نہیں آتا. خوشبو استعمال کریں. اور خوشبو کا فائدہ یہ ہے, ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مفرح قلب ہے. مفرح قلب کا مطلب یہ کہ دل کو فرحت بخشتی ہے, یہ طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے, طبیعت کھل جاتی ہے. جو حضرات دماغی کام کرتے ہیں زیادہ, دل و دماغ کا, تو ان حضرات کے لیے تو بہت ہی مفید ہے خوشبو کا استعمال. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکیموں کے یہاں جو دوائیں دل و دماغ کے لیے بنتی ہیں, خمیرے مثلا, اور دل و دماغ کے لیے جتنی دوائیں, ان سب کے اندر خوشبو کا استعمال ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ دل جو ہے خوشبو کو جلدی قبول کرتا ہے, اور جو پیٹ کے لیے ان کے یہاں دوائیں بنتی ہیں اس میں میٹھا ڈلتا ہے, اس لیے کہ میدہ میٹھے کو جلدی قبول کرتا ہے. تو خوشبو جو ہے وہ مفرح قلب ہے, قلب کے اندر فرحت پیدا کرتی ہے, مقوی قلب ہے, قلب کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے, دل میں طاقت پیدا کرتی ہے. انشراح قلبی کا باعث ہے, دل کے اندر طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے, طبیعت کھل جاتی ہے. تو ایسی خوشبو استعمال کرو جو واقعی میں ہمارے لیے مفید ہو سکے اور وہ خوشبو ہو. اس لیے جب کسی کو خوشبو دینی ہو, لگانا ہو, تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ بھی طبیعت کے موافق آنے والی ہونی چاہیے وہ خوشبو, اچھی لگنے اچھی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور سامنے والے کے سر میں درد ہوتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی میں یہ بھی بات ہے کہ کبھی کسی آدمی نے ہم کو خوشبو دی لگانے کے لیے, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لگا کر اس کو اسی طرح سے واپس کریں. اکثر مسجد میں ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب نے ہم کو خوشبو دی, ہم نے خوشبو لگائی اور بازو والے کو پکڑا دی, جائز نہیں ہے ہمارے لیے اس کو دینا. اس نے ہمارے لیے دی ہے, ہم لگا کے اس کو واپس کر دیں. ہاں وہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں صاحب آگے بڑھائیے تو الگ بات ہے, تو کیونکہ یہ بھی مال ہے نا. اور مال کے بارے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے, لا يحل مال امرئ الا بطیب منه, کسی بھی انسان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا لینا حلال ہی نہیں ہے, حرام ہے. دلی رضا, دلی خوشی ضروری ہے, دل سے اجازت کسی بھی انسان کا مال. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی خاص دوست ہیں, ان کے پاس گاڑی ہے. انسان جب نئی نئی گاڑی لیتا ہے, بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ گاڑی دینا پسند نہیں کرتے, اکثر ہوتا ہے یہ جو اپنی خاص استعمال کی گاڑی ہوتی ہے, دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, اور دوستی اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کہا نہیں جاتا. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم نے کہا صاحب ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے, اب وہ منع تو کر نہیں سکتے, دے دیں گے, لیکن یہ دیکھو دل سے اجازت دیتے ہیں یا نہیں. ان کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. عام طور سے ایسی چیزوں کی دل سے اجازت دی نہیں جاتی ہے, تو وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. پھر یہ کہ ایک صاحب مثلا ہمارے کوئی دوست ہیں, ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں, ہم نے کہا بھائی ایک گاڑی ہمیں دے دو, ہم استعمال کریں گے, لے کے جائیں گے. ایک دن کے واسطے ہم نے ایک ان سے گاڑی لی, لیکن ہم کہہ لے کہ ان کے پاس تو گاڑی ہے نا صاحب, ضرورت کیا ہے واپس کرنے کی. تو ہم نے دو دن لگا دیے, تین دن لگا دیے. تو ہم جو ان کی یہ گاڑی ایک دن کے بعد استعمال کر رہے ہیں, یہ استعمال کرنا غلط ہے بالکل. ایک دن کے لیے لی تھی, ایک دن کی اجازت دی تھی, واپس کر دینا چاہیے. لا یحل مال امرئ الا بطیب منہ. اسی طریقے سے ہم کسی کے گھر میں کرائے پہ رہ رہے ہیں, ہمارا معاہدہ ہے ان سے کہ صاحب ہم ایک سال تک رہیں گے, ایک سال کے بعد پھر آپ معاہدہ کیجئے ان سے, ان سے کہیے صاحب. اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو تین مہینے میں خالی کرنا ہے, ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں کرتے خالی, ہمیں ضرورت ہے, اور کوئی ایسا خاص عذر بھی نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں بس ہم تو رہیں گے. سامنے والا دل سے نہیں چاہتا کہ ہم اس کی گھر میں اب اور رہیں, وہ خالی کروانا چاہتا, ہم رہتے ہیں. یہ اس کا مال کا استعمال اس کی دلی رضا کے بغیر ہے, اس کی دلی رضا کے بغیر. سامنے والے کی گاڑی ہم لیتے ہیں اور لے کر ہم اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے کہ بس مال غیر دل بے رحم, مثال ہے, دوسرے کا مال اس کے لیے تو دل بے رحم بن جاتا ہے, نہ کوئی گڈھے دیکھتے ہیں نہ کوئی چیزتے ہیں, بہت بری طریقے سے سپیڈ اس کی کر دیتے ہیں. اپنا مال اگر ایسا ہوتا کہ ایسا چلاتا انسان, نہیں چلاتا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بعض مرتبہ ڈرائیور ہوتا ہے سوچتا ہے میرا مال تو ہے نہیں, میرے جو جائے گا میرے مالک کا جائے گا, نقصان ہوگا میرے مالک کا ہوگا. تو یہ حدیث ایسی ہے میرے دوستو, اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں آپ. یہ اصول کے طور پر ہے, کسی بھی انسان کا مال استعمال کرنا اس کی دلی رضا کے بغیر حلال ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خوشبو اگر کوئی دے رہا ہے لگانے کے لیے تو بس اس کو لگا لیجئے, لگا کر واپس آپ کر دیجئے, دوسرے کے لیے آگے مت بڑھائیے. اور خوشبو کا لینا دینا, اس کا ہدیہ لینا دینا, یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس کے بارے میں آتا ہے, ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے نہیں, ان کے شاگرد سمامہ ابن عبداللہ, وہ کہتے ہیں کان انس ابن مالک, انس ابن مالک لا رد طیبا, حضرت انس ابن مالک خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے. وقال انس, اور حضرت انس فرماتے تھے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا رد الطیبا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے. کوئی ہدیہ دیتا قبول فرما لیا کرتے تھے, لگانے کے لیے دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیا کرتے تھے. اگلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو صحابہ کے درمیان سنتوں کے سب سے بڑے عالم تھے, سنتوں کے جاننے والے. عالم بالسنہ ان کا لقب تھا, عالم بالسنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر عمل کرتے تھے, اس قدر عمل کرتے تھے یہ, کہ اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے ضرور وہاں پر صرف بیٹھتے تھے, اس لیے کہ سرکار یہاں بیٹھے, سرکار یہاں پر بیٹھے. اس قدر سنتوں کا اہتمام تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو غالباً یہ 18-20 سال کے تھے, لیکن حضور کے پاس رہ کر بہت کچھ حاصل کیا ہے انہوں نے, بہت حاصل کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے تو اپنے ان صاحبزادے کو بھی اس کے اندر شامل کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کا تقویٰ, ان کا علم اور ان کا تزکیہ و طہارت اس ان تمام چیزوں میں بہت اعلیٰ تھے, بہت آگے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث لا ترد, تین چیزیں ایسی ہیں ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے. نمبر ایک, الوسائد, تکیے. تکیہ اگر کوئی دے تو احترام میں عام طور پر تکیہ دیا جاتا ہے, سامنے والے کو احترام, عزت دینے کے لیے, اکرام کرنے کے لیے تکیہ دیا جاتا ہے. تو جس طرح سے عزت کرنا, کسی کا اکرام کرنا, یہ اسلامی اخلاق ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے, اسلام کی اہم تعلیم ہے. اگر کوئی آدمی ہمارا اکرام کرے, عزت دے, تو عزت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے. اس کی مثال دوں, کسی نے ہماری دعوت دی, اپنے گھر پہ بلایا, یا کوئی ہمارے گھر پہ آیا, میزبان ہاتھ دھلاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں 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 صاحب, چھوڑو چھوڑو, میں خود دھولوں گا. یہاں پر آپ اس نیت سے ہاتھ دھونا قبول کر لیجئے کہ کسی کا اکرام قبول کرنا بھی سنت ہے. وہ ہمیں عزت دے رہا ہے, وہ ہمارا اکرام کر رہا ہے, وہ ہمارا احترام کر رہا ہے. تو جس طرح سے وہ سنت ادا کر رہا ہے, ایک اسلامی اخلاق پر عمل کر رہا ہے, اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ہمیں بھی آگے بڑھ چڑھ کر اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے کہ ہم اس نیت سے اس کی قبول کریں کہ اکرام کو قبول کرنا بھی کیا ہے, سنت ہے. تو عرب کے اندر رواج تھا, تکیہ رکھتے تھے, جب کوئی مہمان آتا تھا تو تکیہ اس کو دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تکیہ ٹیک لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ ٹیک کے علاوہ بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تکیہ رکھتے تھے, دیا کرتے, تکیے کے نیچے, تکیے کو نیچے رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, ٹیک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اور یہ آنے والے کا ایک طرح سے اکرام ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی تمہارا اس طرح سے اکرام کرتا ہے, تمہیں تکیہ دیتا ہے, تو اب اس تکیے کو واپس نہ کرو, اس کے اس اکرام کو قبول کر لو. آگے فرمایا, والدہن والطیب, خوشبودار تیل یا خوشبو عطر, کوئی اگر دیتا ہے تو اس کو بھی واپس مت کرو, اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. واللبن, اسی طرح سے اگر کوئی دودھ پیش کرتا ہے تو دودھ بھی واپس نہیں کرنا چاہیے, اس کو قبول کر لینا چاہیے, سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر آپ کو پرہیز ہے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میرا پرہیز ہے, ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے, لیکن کوئی عذر نہیں ہے, تو عام حالات میں قبول کر لینا چاہیے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں جب جائیں گے تو آپ کو مہمان نوازی میں دودھ ہی پیش کریں گے, کچھ علاقے ایسے ہیں کہ پانی فوراً پیش کیا جاتا ہے, اپنے اپنے علاقوں کی تہذیب ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ خالی پانی پیش کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے, تو پانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھا رکھتے ہیں وہ. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر چائے پیش کی جاتی ہے, فوراً جائیے. کہیں پر گرمیوں کا موسم زیادہ ہوتا ہے تو ٹھنڈا مشروب پیش کیا جاتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر دودھ, جیسے آپ جائیں گے بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں ہی بس ایک بڑا پیالہ بھر کے, پیالہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا صاحب, میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں کم سے کم ہاف لیٹر کا دودھ آتا ہے اس کے اندر, آدمی پیتے پیتے تھک جائے, اور وہ دوسرا جو ہے وہ دینے والا اور کھڑا تھا, اور ڈالیے صاحب اور پیجیے. تو ہمارے بنگلور کے لوگ نہیں پیوائیں گے اتنا دودھ, لیکن وہ ان کی تہذیب ہے, ان کا کلچر ہے, وہاں کے لوگ پیتے. خاص طور پر یہ اترانچل کے کچھ پہاڑی علاقے ہیں, ہماچل پردیش وہاں کے کچھ پہاڑی علاقے ہیں, تو وہاں پر مسلمانوں کی قوم رہتی ہے گجر. وہ لوگ کاشتکار ہیں, اور کاشتکاری کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھینس بہت پالتے ہیں, بھینس ہے. تو ان کے یہاں یہ کلچر ہے, کوئی آدمی جائے گا تو اس کی جو توازو کرتے ہیں گھی اور دودھ کے ساتھ ہی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان کو وافر مقدار میں دے رکھی ہیں, اس کے ساتھ توازو کرتے ہیں. عرب کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی عام تھیں, گھر گھر کے اندر دودھ ہوا کرتا تھا, اس لیے اس کو دینے میں کوئی تکلف نہیں سمجھا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہارے دودھ سے اکرام کرتا ہے, تواضع کرتا ہے تو قبول کر لینا چاہیے, اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. اچھا ان تین چیزوں میں ایک بات یہ ہے, نہ تو دینے میں زیادہ تکلف نہ قبول کرنے میں تکلف. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہدیہ اگر کوئی بہت موٹا دے تو لینے والے کو بھی تکلف ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا موٹا ہدیہ دے رہا ہے, کیونکہ جو آدمی لیتا ہے اس کی طبیعت اگر سلیم ہے تو سوچتا ہے کہ میں کسی موقع پر پھر میں مجھے بھی دینا چاہیے اس کو. تو موٹا ہدیہ قبول کرنے میں طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت کم قیمت کی بھی ہوتی ہیں, کثیر الاستعمال بھی ہیں, ہلکی ہیں, خفیف ہیں, کہ نہ دینے والے کو کوئی الجھن ہوتی ہے بار ہوتا ہے, اور نہ قبول کرنے میں کوئی الجھن اور کوئی بار اور کوئی وزن انسان محسوس کرتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے, تکیے, الدہن والطیب خوشبودار تیل, والطیب خوشبو, واللبن اور دودھ. اسی میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو لینے دینے میں تکلف نہ ہو تو اس کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ہلکی پھلکی قلم ہے, قلم دے دیجئے آپ کسی کو, کراسا, کاپی, اس طرح کی چیزیں, مسواک ہیں, ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایسی چیزوں کو جلدی سے قبول کر لینا چاہیے, لے لینا چاہیے, واپس نہیں کرنی چاہیے. بہتر ہے ایسی چیزوں کو واپس نہ کیا جائے, اور یہ بھی نیت کر لینی چاہیے کہ اس سے سامنے والے کا دل رکھا جاتا ہے, سامنے والے کی دل بستگی ہوتی ہے, اس کی دل بستگی کا سامان فراہم ہوتا ہے اس سے. تو اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ کسی کے دل کو رکھنا اور کسی کے دل کا جوڑ دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. کسی کے دل کو رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس بنیاد پر یہ بھی ہے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کر لینی چاہیے. اس کے اندر یہ ہے کہ سامنے والے کے دل کو ہم نے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ قُرَاعٍ لَّجَبْتُ, اگر کوئی مجھے بکری کی کھری کی بھی دعوت دے تو میں قبول کروں. اس لیے کہ سامنے والے کا دل رکھا جاتا ہے, اس کے دل کا خیال ہوتا ہے, اس کا دل بن جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اگلی حدیث دیکھیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحه وخفی لونه وطیب النساء ما ظہر لونه وخفی ریحه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو تو ظاہر ہو اور اس کا رنگ پوشیدہ ہو, اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو مخفی ہو, چھپی ہوئی ہونی چاہیے. مرد حضرات جو خوشبو استعمال کریں تو مہک آنی چاہیے, خوشبو پھوٹنی چاہیے, معلوم ہونا چاہیے, لیکن زیادہ دیکھنی نہیں چاہیے. بہت سی خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ لگا لیا جائے تو دیکھتی ہیں, اثر ہوتا ہے, جیسے کہ زعفران لگا لی جائے یا مہدی وغیرہ, اس طرح کی خوشبو جو ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں. تو مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سے خوشبو پھوٹنی چاہیے, مہک آنی چاہیے, اور رنگ ان کا پوشیدہ ہونا چاہیے. لیکن عورتیں جب خوشبو استعمال کریں تو اس ان کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کریں, دیکھے تو صحیح اس کے اثرات کی خوشبو لگا رکھی ہے, لیکن اس کی مہک بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس وقت ہے جب اب گھر کے باہر جا رہے ہوں, یہ کسی محفل میں جا رہے ہوں, گھر کے اندر مستورات جب رہیں گی تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک سے ایک عمدہ خوب سے خوب مہک والی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گھر میں جب رہیں گی شادی شدہ عورتیں, اپنے شوہر کے لیے ایک سے ایک عمدہ اور خوب سے خوب مہک والی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. گھر سے باہر جانا ہو یا گھر کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہوں جن سے پردہ ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ ادب ہے کہ خوشبو ایسی استعمال کریں کہ اس کی مہک چھپی ہوئی ہونی چاہیے, خوشبو چاہے ظاہر ہو, جیسے کہ عرب میں زعفران وغیرہ اس طرح کی خوشبو چلا کرتی تھی. اگلی ایک حدیث ہے جو ابو عثمان النہدی سے مروی ہے. یہ ابو عثمان النہدی, ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھے لیکن حضور سے ملاقات ثابت نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے صحابی کا. تو اگر کوئی تابعی ہے اور حضور سے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے, بیچ میں صحابی کا نام نہیں لیتا ہے, تو اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو عثمان النہدی بڑے نیک آدمی تھے, حضور کے زمانے میں تھے لیکن صحابیت کا شرف حاصل ہونا ثابت نہیں ہے. بڑے نیک تھے, عبادت گزار تھے, اور لوگ ان سے دعائیں کروانے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا, بیچ میں صحابی کا واسطہ نہیں. تو یہ روایت مرسل ہے, اتنا سمجھ لیجیے, یعنی بیچ میں صحابی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اعطی احدکم الریحان فلا يرده فانه خرج من الجنہ, کہ جب تمہارے سامنے یا تم میں سے کسی کو چمبیلی کی خوشبو پیش کی جائے تو وہ اس کو واپس نہ کرے, کیونکہ یہ چمبیلی کا پھول یا درخت جنت سے آیا ہے. تو اس حدیث کے اندر گویا چمبیلی کی خوشبو کی تعریف ہے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمبیلی اگر کوئی تمہیں دے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. ویسے ساری خوشبو کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے آ چکی ہے عطر کے بارے میں, لیکن خاص طور پر یہاں پہ چمبیلی کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے. چمبیلی کی خوشبو ویسے ہی بہت زیادہ ہے, پسندیدہ ہے, اور اس کے اور بہت سارے فائدے حکیموں نے لکھے ہیں. لیکن اس حدیث میں جو خاص بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ جنت سے ہے, یہ پودا کہاں سے ہے, جنت سے ہے. تو اس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے چمیلی کی خوشبو کی. اگلی حدیث جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ذرا چل کر دکھاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب چلنے لگا تو میری چادر لٹکنے لگی, تو کہا کہ خز ردا کا, کیا فرمایا, خز ردا کا, اپنی چادر لے لو. اور پھر آگے فرمایا حضرت عمر نے, قوم سے ما رأیت رجلا احسن شورۃ من جریر الا ما بلغنا من شورۃ یوسف, ہم نے جریر ابن عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا, اللہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے, بڑے خوبصورت تھے اور ایک بستی کے یہ نواب تھے, ایک بستی کے یہ نواب تھے, انتہائی خوبصورت صحابی تھے اور اچھے قد کے تھے. ان کا قصہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ آئے ہیں تو بہت ہی وقار اور سنجیدگی کے ساتھ میں آئے. سب لوگ آئے تو جلدی جلدی الٹی سیدھی سواری کھڑی کی انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے, لیکن انہوں نے بہت وقار کے ساتھ میں سواری بٹھائی جیسے بٹھانا چاہیے اس کو, اور بہت وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ پورا کا پورا بھر چکا تھا. یہ دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پہچان لیا, اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی, انزل الناس منازلہم, لوگوں کے جو درجے ہیں ان کے مطابق ان کا اکرام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ان کی طرف پھینکی, کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی تھی, کھڑے تھے وہ اور وہاں کوئی چیز بچھی بھی نہیں تھی دروازے کے باہر. تو آپ نے اپنی چادر مبارک اکرام میں ان کو دی, اس طریقے سے پھینکی اور کہا کہ اس کو بچھا کر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, انہوں نے ایسے اکرام کیا, چادر مبارک کو لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا اور اپنے سر پر رکھا اور اس کو نیچے نہیں بچھایا, اسی طریقے سے نیچے بیٹھ گئے. چادر کو کہاں رکھا, نبی کی چادر کو بچھانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو سر پہ رکھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی یادہ بہت پسند آئی, بہت پسند آئی. ان کے قصے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جگہ انتظام کیا، وہاں ٹھہر جائیں آپ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیان جو قریش مکہ تھے ان کے سردار اور حضور کے نسبتی بھائی ہوتے ہیں، ام حبیبہ کے بھائی، اور آگے چل کر پورے ملک عرب کے بادشاہ ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ، اور ویسے بھی شہزادے ہیں، مکے کے بڑے سردار کے بیٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے تھے، مسلمان ہو گئے، کاتب وحی بھی ہیں، حضور کی وحی لکھتے تھے. حضور نے کہا معاویہ ان کو چھوڑ کر آنا وہاں تک، یہ اپنی سواری پہ نوابی انداز سے بیٹھ کے چلے ہیں. دھوپ ہو رہی تھی اور حضرت امیر معاویہ کے پاؤں میں اس وقت چپل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا صاحب میرے پیر جل رہے ہیں، مجھے بٹھا لو نا، مجھے بٹھا لو. تو ابھی چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا اور نواب تھے، کہنے لگے بھائی عام لوگوں کو بادشاہوں کے برابر میں نہیں بٹھایا جاتا، تم ایسے ہی چلو میرے سائے، میری سواری کے سائے میں چلو، پیر کم جلیں گے. حضرت امیر معاویہ کے کہنے لے بےچارے چلتے رہے اور وہاں تک پہنچا دیا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ملک عرب کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہی بادشاہ بنے، اور حضور نے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ یہ قیصر عرب ہے، عرب کے قیصر ہیں یہ. اللہ نے قیصر سے بھی زیادہ ان کو شان و شوکت عطا فرمائی تھی، اس سے ہی بڑا رقبہ حکومت کا ان کے پاس میں تھا. جریر بن عبداللہ کو ایک کام پڑا اپنی زمینوں کے سلسلے میں، اپنے علاقے سے ایک وفد لے کر گئے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا، اپنے بازو میں بٹھایا، جب جائیں لگے تو کھڑے ہو کر ان کو باہر تک چھوڑا. جریر ابن عبداللہ خود یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا میری سواری کے سائے میں چل لو، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اور ایک آج کا ٹائم ہے، وقت ہے. لیکن یہاں دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، اسلامی اخلاق دراصل ایسے ہی ہونے چاہیے کہ اگر کبھی کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے اس سے، تو اس کو بلا دینا چاہیے. جب ہماری کبھی اس سے ملاقات ہو، ہمارا معاملہ اس کے ساتھ میں آئے، تو ہمیں تو اچھے اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام امور پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا غفار اغفر لنا، یا رحمان ارحمنا، یا تواب تب علینا، یا ستار استرنا، اللہم استر عوراتنا من روعاتنا. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والا علی و صحبہ اجمعین، برحمتک الرحیم.